سدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
ادبی مجلے سدا رنگ کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ہمارے شمارے کا ابتدائی نصف حصہ نعت گوئی کے حوالے سے ہے اور سب سے پہلے سید محمد اشرف سے ان کی حمد باری تعالی اور اس کے بعد نعت رسول مقبول سماعت فرمائیے۔
خدا برتر کی بارگاہ عظیم میں سر جھکا رہا ہوں، خدا برتر کی بارگاہ عظیم میں سر جھکا رہا ہوں، اسی نے خورشید کو چمک دے کے ساری دنیا کو جگمگایا، اسی نے تاروں کو روشنی دی، فلک کی محراب پر سجایا اور آسماں کی دلہن کے ماتھے پہ جھومر ایک چاند کا لگایا، روپہلے بادل کے آنچلوں سے عروج سے گیتی کا رخ سجایا، زمین کے سینے پہ سبزہ زاروں کا جس نے بستر حسین لگایا، اسی خدائے جمیل کی بارگاہ میں سر جھکا رہا ہوں، خدائے برتر کی بارگاہ عظیم میں سر جھکا رہا ہوں۔ وہ جس نے دریا کو دی روانی، پہاڑ کو جس نے دی سلابت، وہ جس نے نیلے سمندروں کے اتھاہ پانی کو دی ہے وسعت، وہ جس نے ماؤں کو مامتا دی، وہ جس نے باپوں کو دی ہے شفقت، وہ جس نے دشمن کو دی عداوت تو دوستوں کو ادائے الفت، امیر کو جس نے دی امارت، غریب کو جس نے دی قناعت، اسی خدائے غنی کی سرکار میں یہ نغمے سنا رہا ہوں، خدائے برتر کی بارگاہ عظیم میں سر جھکا رہا ہوں۔ وہ جس نے سرکار مصطفیٰ کو رسول آخر کی شکل بھیجا، وہ جس نے سرکار مصطفیٰ کو رسول آخر کی شکل بھیجا، سراپا رحمت وہ پیاری صورت، کسی نے جس کا نہ بھید سمجھا، زمین پہ جس کو رسول کر کے زمین کا مرتبہ بڑھایا، زمین وہ جس پہ ہے مدینہ کہ جس پہ جنت کو رشک آیا، وہ جس نے میرے رسول امی کو علم غار حرا سکھایا، اسی خدائے علیم کی بارگاہ میں سر جھکا رہا ہوں، خدائے برتر کی بارگاہ عظیم میں سر جھکا رہا ہوں۔ یہ نعت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو مہر میں ہیں حرارتیں، یہ تیرا ظہور جلال ہے، یہ جو مہر میں ہے حرارتیں، یہ تیرا ظہور جلال ہے، یہ جو کہکشاں میں ہے روشنی، یہ تیرا غبار جمال ہے، وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے، روانک دیاں رمے آ ہوا زمیں آسمان نہیں سب جہاں، روانت دیاں رمے آ ہوا زمین آسمان نہیں سب جہاں، تیری رحمتوں کے طفیل ہیں کہ زوال جن کا محال ہے، جو عطا پہ روز خطا کرے، جو خطا پہ روز عطا کرے، جو عطا پہ روز خطا کرے، جو خطا پہ روز عطا کرے، تیرے پاس میری مثال ہے، میرے پاس تیری مثال ہے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی زمین والوں میں آ گئے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی زمین والوں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، تیرا روضہ ہے میرے سامنے مگر اپنی شکل دکھاؤں کیا، تیرا روضہ ہے میرے سامنے مگر اپنی شکل دکھاؤں کیا، یہ میں کس مقام پہ آ گیا کہ نہ ہجر ہے نہ وصال ہے، یہ جو مہر میں ہیں حرارتیں، یہ تیرا ظہور جلال ہے، یہ جو کہکشاں میں ہے روشنی، یہ تیرا بار جمال۔
یہ تھے جناب سید محمد اشرف، جو حمد باری تعالی اور نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے، اور اب پروفیسر توصیف تبسم سے ان کے نعتیہ مجموعہ کلام سلسبیل کے بارے میں ایک طویل گفتگو۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی وصف یا مدح کے ہیں، یا کسی شخص میں اچھی اور قابل ذکر صفات و خوبیوں کا پایا جانا اور ان خوبیوں کا بیان کیا جانا۔ لیکن اسلامی معاشرے میں لفظ نعت کا استعمال مجازن صرف اور صرف سید المرسلین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور ثنا یعنی تعریف کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اردو اور فارسی شاعری میں لفظ نعت سے مراد یہی مد و ثنا ہے۔ نعت کہنا یا نعت کا پڑھنا مسلمان کی حیثیت سے باعث برکت اور باعث ثواب تصور کیا جاتا ہے۔ بے شمار شعرا جو صرف عشقیہ شاعری کیا کرتے ہیں، انہوں نے حصول ثواب کی غرض سے نعتیں بھی کہی ہیں، اور بعض نے تو ثواب کی خاطر اور بعض نے صرف اس لیے نعت کہی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو نعتیہ شعرا کی صف میں کھڑا کر سکے۔ نعتیہ اشعار بسا اوقات پڑھنے والے پر اس قدر شدید اثر ڈالتے ہیں کہ وہ اندر سے تڑپ کر رہ جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ از خود اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ اردو شاعری میں نعت گوئی کی ایک طویل تاریخ ہے جس کا ذکر آج کی نشست میں ممکن نہیں۔ آج بات ہوگی پروفیسر توصیف تبسم سے ان کے نعتیہ مجموعہ کلام سلسبیل پر۔ پروفیسر توصیف تبسم نعت گوئی کے حوالے سے کہتے ہیں،
حمد و نعت اور منقبت کی روایت ہماری شاعری میں، میرا مطلب اردو شاعری میں، اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود اردو شاعری۔ ابتدا میں یہ شاعر اپنا دیوان مرتب کرتے تھے تو اس کا آغاز حمد و نعت سے کرتے تھے۔ یہ روایت اتنی مستحکم تھی کہ غیر مسلم شعرا بھی اس کی پابندی کرتے تھے۔ ابتدائی زمانے میں جو حمدیہ اور نعتیہ شاعری کی گئی وہ بیشتر اظہار عبودیت و عقیدت تھی، فنی لحاظ سے اس قسم کی شاعری کا درجہ بہت زیادہ بلند نہیں تھا۔ محسن کاکوری اور امیر مینائی نے اس خاص شاعری کو فنی ارتفاع عطا کیا، جب سے اب تک حمدیہ اور نعتیہ شاعری برابر آگے بڑھ رہی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جس تواتر سے نعتیہ مجموعہ کلام شائع ہوئے اس کی مثال اس سے پہلے نظر نہیں آتی۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی اساس خدا اور رسول کی محبت پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جو نعتیہ شاعری ہو رہی ہے وہ برصغیر کے دوسرے علاقوں میں لکھی جانے والی اردو شاعری سے کیفیت اور کمیت کے لحاظ سے مختلف ہے۔ یہ میرا مجموعہ شعری سلسبیل، اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی حمد و نعت، حضوری، آئینے سے گفتگو اور سلام و منقبت۔ حضوری میں وہ تمام منظومات شامل ہیں جو سعودی عرب میرے قیام کے دوران لکھی گئی۔ یہ تمام کلام ایک خاص وجدانی کیفیت کا حامل ہے۔ دراصل خود اپنے بارے میں کچھ کہنا اچھا نہیں لگتا، وہ جو کہتے ہیں کہ مشکا انس کے خود ببویت نہ کہ اتھار بگویت۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو خود بھی محسوس کر سکیں گے جس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ آئینے سے گفتگو کا حصہ بھی کسی قدر وضاحت طلب ہے۔ اس حصے میں ایسے تمام اشعار مختلف عنوانات کے تحت یکجا کر دیے گئے ہیں جن کا تعلق اسلامی فکر و فلسفے سے ہے، تو سموہ بھی اس کے تحت آتا ہے۔ مثلاً بپیش گاہ رب قدیر، اس عنوان کے تحت وہ دعائیہ شعر آپ کو پڑھنے کو ملیں گے جو صرف میری نہیں بلکہ ہر دل کی آواز ہے۔ مثلاً، دم سحر تو قبول دعا کا ہے ہنگام، دم سحر تو قبول دعا کا ہے ہنگام، میرے خدا کوئی سورج میری زمین کے لیے، میرے خدا کوئی سورج میری زمین کے لیے، جہت ایک اور جہاں میں ہوں اور کوئی نہ ہو، جہت ایک اور جہاں میں ہوں اور کوئی نہ ہو، ایک اور سم کسی چار سو کے ہوتے ہوئے، سب سکھ بے کشی میں برہنا نہیں ہوا، سب سکھ بے کشی میں برہنا نہیں ہوا، پابند میرے جسم کے میری قبا میں ہے۔ بہاروں کو دیا ہے حکم تزین چمن کس نے، ہوائے زخم زن سے ربط کھلتے پھول کا کیا ہے، دبے پائے ہوا چلتی ہے آہٹ تک نہیں ہوتی، کسی نے کان میں وحشی کے چپکے سے کہا کیا ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر ایک عنوان ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، یعنی اللہ خود حسین و جمیل ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ شعر سنیے جو اسی کیفیت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یا اور کبھی کا میری آنکھوں میں ہے عالم، یا اور کبھی کا میری نظروں میں ہے عالم، یا حسن بھی خواب سے بیدار ہوا ہے، سنا ہے اصل گلستان سوائے خواب نہیں، اگر یہ سچ ہے تو خوشبو کہاں سے آتی ہے، سنا ہے اصل گلستان سوائے خواب نہیں، اگر یہ سچ ہے تو خوشبو کہاں سے آتی ہے، پھول بے وجہ تو نہیں کھلتے، عکس ان میں کسی کے پیار کا ہے، عکس ان میں کسی کے پیار کا ہے۔ اسی طرح دوسرے عنوانات ہیں، الفقر فخری، عظمت آدم، مجاز و حقیقت، کل من علیہ فان، یعنی ہر چیز مٹ جانے والی ہے، فنا ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر شخص اس کے بارے میں کسی نہ کسی خاص لمحے میں ضرور سوچتا ہے۔ اب اس سلسلے کے کچھ اشعار، دل دراز عمر کی اور آنکھ گردانی میں ہے، دل دراز عمر کی اور آنکھ گردانی میں ہے، کیا خبر ہے کون سا صفحہ کھلا رہ جائے گا، وقت کی لہر بہائے لیے جاتی ہے ہمیں، ایک دریائے خس و خاک کے دریا سے الگ، وقت کی لہر بہائے لیے جاتی ہے ہمیں، ایک دریائے خس و خاک ہے دریا سے الگ، خاک پر نقش کشیدہ ہوں بدستے تفلا، خاک پر نقش کشیدہ ہوں بدستے تفلا، ابھی بننے بھی نہ پایا تھا مٹایا مجھ کو، ہر چند ہر صدا کا ہے انجام خامشی، کچھ دیر اور شور تمنا بپا رکھیں، بس ایک وہم ہے ہم آسمان کے نیچے، مجھے ہوا نہیں کچھ بھی حباب کے اندر۔ یہ اور بہت سے شعر ہیں اسی نوعیت کے اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح عقل و خرد کی خدا شناسی میں نارسائی ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ میرے معیار معرفت الہی کا وسیلہ عقل و خرد نہیں ہے بلکہ بیدار ہے، ہمارے حواس ہمیں حقیقت کا علم نہیں بخشتے بلکہ بعض اوقات گمراہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو مثلا یہ شعر مظاہرہ کیجیے، اچھا ہے اس دل کی جانب نو کے مزاج ہموار رکھو، ورنہ ایک دن جم جائے گی آئینے پہ گرد بہت، سمجھتی ہے اسے موج رواں ہنر اپنا، سمجھتی ہے اسے موج رواں ہنر اپنا، تراشتا ہے کلی اور موج دریا کو، تراشتا ہے کلی اور سنگ دریا کو۔ اس طرح دوسرے مواد ہیں، یہ کلام دل و دماغ دونوں کو اپیل کرتا ہے۔ اور ایک بات اس شاعری کے بارے میں میں یہ عرض کروں گا کہ فنی لحاظ سے بھی یہ شاعری بہت تنوع کی حامل ہے۔ اس میں جہاں غزل کی مقبول حیت میں کلام ملے گا، اس کے ساتھ نظم معرہ، نظم آزاد، نظم مقفع کے نمونے بھی مل جائیں گے۔ اردو اور فارسی کی شاعری کی ایک روایت ہے تضمین کی، یعنی کسی دوسرے شاعر کے کلام کو اپنے کلام کی بنیاد بنانا۔ میں نے غالب اقبال و رفیع کے بعض شعروں پر بعض منظومات کی بنیاد رکھی ہے جو تضمینات کے تحت آتی ہیں۔ محسن کاکوردی کا مشہور لامیہ قصیدہ آپ نے سنا ہوگا، سمت کاشی جو چرا جانے میں گنگا بادل، میں نے اس کے تتبع میں ایک نعت مکمل کی ہے، اس کے کچھ شعر۔
جی شاید،
اے قلم دائرۂ وصف لب و رخ سے نکل، اے قلم دائرۂ وصف لب و رخ سے نکل، مدح ممدوح خداوند میں لکھ کوئی غزل، اے قلم دائرۂ وصف لب و رخ سے نکل، مدح ممدوح خداوند میں لکھ کوئی غزل، پیش منظر بھی وہی اور پس منظر بھی وہی، پیش منظر بھی وہی اور پس منظر بھی وہی، جو نبوت میں مؤخر ہے وہی ہے اول، پیش منظر بھی وہی اور پس منظر بھی وہی، جو نبوت میں مؤخر ہے وہی ہے اول، بزم امکان ہے نایاب سے بڑھ کر نایاب، معجزہ حق کا مکمل سے زیادہ اکمل، بزم امکان ہے نایاب سے بڑھ کر نایاب، معجزہ حق کا مکمل سے زیادہ اکمل، خاک خابیدہ میں بیدار نمو کی صورت، خاک خابیدہ میں بیدار نمو کی صورت، تابد مزرع ہستی پہ برستا بادل، ایک وہی رحمت عالم ہے کرم سے اس کے، پھول باغوں میں مہکتے ہیں ہرے ہیں جنگل، ایک وہی رحمت عالم ہے کرم سے اس کے، پھول باغوں میں مہکتے ہیں ہرے ہیں جنگل، شوق حیران ہے دل و جام سمائی کیسے، شوق حیران ہے دل و جام سمائی کیسے، گم ہے جس ذات گرامی میں ابد اور ازل، سر پہ ہے کس کے یہ سورج کا امامہ توسیع، کون ہے پہنے ہوئے پیرہنے صبح ازل۔ اچھا، پھر ایک سائنسی حقائق کو میں نے نظم کے پیرائے میں، نعتیہ نظم میں ڈالا ہے۔ مثلا یہ حقیقت ہے کہ ہماری آواز جو ہے یہ فنا نہیں ہوتی، کمزور ہو جاتی ہے اور ہماری سماعت کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے۔ اگر کسی طریق سے یہ آواز اپنے قدموں پر واپس آ جائے تو ہم اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں۔ سائنسدان اس رخ پر کام کر رہے ہیں۔ اس صداقت کو بنیاد بنا کر نعتیہ نظم تخلیق کی گئی ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ یہ نظم آزاد ہے۔ سنا ہے ہوا گہرا نیلا سمندر ہے جس کی تہوں میں کئی راز ہیں، سنا ہے ہوا گہرا نیلا سمندر ہے جس کی تہوں میں کئی راز ہیں، سزائیں وہ امواج ہیں جو سماعت کے ساحل پہ سر کو پٹکتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں، دائرہ دائرہ پھیلتی ہیں، بظاہر گزرتی ہیں لیکن گزرتی نہیں ہے، فضاؤں میں رہتی ہیں مرتی نہیں ہے، سنا ہے ہوا گہرا نیلا سمندر ہے جس کی تہوں میں کئی راز ہیں، سزائیں وہ امواج ہیں جو سماعت کے ساحل پہ سر کو پٹکتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں، دائرہ دائرہ پھیلتی ہیں، بظاہر گزرتی ہیں لیکن گزرتی نہیں ہیں، فضاؤں میں رہتی ہیں مرتی نہیں ہیں، کبھی کاش یہ دور جاتی صدائیں پلٹ آئیں الٹے قدم اپنے نقش قدم پر، تو پھر سن سکوں میں وہ لہجہ جو شبنم کی صورت دلوں پر اترتا تھا، کانوں میں رس گھولتا تھا، وہ لہجہ جس میں خدا بولتا تھا۔ اب یہ سائنسی حقائق کو یعنی یہ ایک تجربہ ہے بنیاد بنایا, اور میرا خیال ہے اس قبیل کی نظم شاید نہ لکھی گئی ہو.
بالکل صحیح.
بہار تو یہ فنی لحاظ سے بھی یعنی میں نے آپ کو بتایا. اچھا وہ کلام جو حجاز مقدس میں قیام کی یادگار ہے اس فضا کی تشکیل کرتا ہے جو وہاں شب و روز کے درمیان موجود تھی. مزہ خیر الورا مختصر قصیدہ ہے جو انہی خصوصیات کا حامل ہے, اس کو میں سنانا پسند کروں گا.
جی شاید.
مزہ خیر الورا. اے تصور تو مجھے اس شہر میں لے چل جہاں, اے تصور تو مجھے اس شہر میں لے چل جہاں, فرش سے تا عرش روشن ہے زمین و آسمان, موجہ ہموار ہے صحرا میں ناقے کا سفر, ایک سمندر ریت کا اور کشتی بے بادما, موجہ ہموار ہے صحرا میں ناقے کا سفر, ایک سمندر ریت کا اور کشتی بے بادما, اس طرف ٹیلے کے پیچھے ڈوبتا خورشید شام, ریت پر سائے کی صورت دور جاتے سارواں, اس طرف ٹیلے کے پیچھے ڈوبتا خورشید شام, ریت پر سائے کی صورت دور جاتے سارواں, جاگتی آنکھوں میں بھرتی نیند رستے کی تھکن, سائے میں اشجار کے ٹھہرا ہوا ایک کارواں, جاگتی آنکھوں میں بھرتی نیند رستے کی تھکن, سائے میں اشجار کے ٹھہرا ہوا ایک کارواں, گھر کے دروازوں پہ موٹے اون کے پردے پڑے اور ان پردوں کے پیچھے گھر کی مائیں بیٹیاں, روشنی اور تیرگی دونوں گلے ملتے ہوئے گونجتی صحرا کی خاموشی میں آواز اذان, بحر سجدہ خود بخود جھکتی مکینوں کی زمین, ایک منارہ اور ایک گنبد گھروں کے درمیان, سہنے مسجد کو حرم کرتی دروازوں کی مہک, پر سمیٹے سانس روکے چل رہے ہیں نوریاں, کون ہے وہ باعث تکوین روح کائنات, کون ہے نقش قدم جس کے ہیں زیب آسمان, رحمت للعالمین سب سے بڑا اثبات حق, یوں تو ہر جھونکا ہوا کا ہے نشانے بے نشان, دھوپ میں تپتی زمین پر سایہ رب جلیل, بے امان شہرائے ہستی میں وہی جائے امان, وہ کفیلے بے نوایاں خواجہ سدرہ نشین, وہ شفیع مذنبی وہ چارہ بے چارگاں.
روبرو ابھی آپ نے پروفیسر توصیف تبسم سے ان کے نعتیہ مجموعے کے بارے میں گفتگو سنی. ادبی مجلہ صدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے, 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے, 0800-777-789.
اور اب ہم چلتے ہیں اپنے دو مستقل سلسلوں کی جانب. پہلے تفہیم غالب. دیوان غالب کے مجموعہ کلام کا آخری حصہ ہمارے پیش نظر ہے. یہ جو تین غزلیں آج آپ کے لیے ہم نے منتخب کی ہیں وہ ہیں غزل نمبر 226, 227 اور 233. ان کے شارح ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی.
غزل نمبر 226 اور غزل نمبر 227. غالب کے دیوان کے آخری حصے میں جو غزلیں ہیں وہ قدرے مختصر ہوتی گئی ہیں. اس میں ایک مثال غزل نمبر 226 ہے جس میں صرف ایک شعر شامل ہے. کہتے ہیں کہ سیاہی جیسے گر جاوے دمے تحریر کاغذ پر, میری قسمت میں یوں تصویر ہے شب ہائے ہجراں کی, دا وے انک وڈ اسپل ایٹ دا مومنٹ آف رائٹنگ آن پیپر ان مائی فیٹ سچ از دا پکچر آف دا نائٹ آف سپریشن. جیسا میں نے عرض کیا کہ اس غزل میں صرف یہ واحد شعر ہے. اس کا موضوع جو جائے کہ صاف ہے, جس آپ کو اگر اندازہ ہو قلم جس میں روشنائی ہوتی ہے اس سے جب لکھتے ہیں تو اکثر جیسی قلم کی نب جو ہے وہ کاغذ پہ رکھی جاتی ہے تو کبھی کبھی جو انک ہے یا روشنائی وہ پھیل جاتی ہے کاغذ پہ. تو وہ اس کا ذکر انہوں نے یوں کیا کہ جب وہ انک پھیلتی ہے تو اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی, وہ ایک دھبا ہوتا ہے, بے حیت دھبا سا ہوتا ہے. تو اس دھبے کو انہوں نے اپنی قسمت جو ہے اس سے تعبیر دیا ہے کہ ہماری قسمت بھی ایسی بے ہنگام دھبے کی طرح سے ہے جو یک بیک اور خود بخود وجود میں آ گئی جیسے ہی ہم نے زندگی شروع کی. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ تصویر ہے شب ہائے ہجرہ کی, لیکن بات جو ہے وہ صرف قسمت کی نہیں ہو رہی. قسمت کی شب ہجرہ کی جو حالت ہے وہ ان کی تقدیر میں ایسے ہے جیسے کوئی انک جو ہے کہیں کاغذ پہ گر جائے غلطی سے. مقصد کہنے کا یہ کہ ایک بے ہنگام صورت سامنے پیش کی ہے کہ جس کا کچھ سر و پیر شامل نہیں ہو سکتا. یہ اس خیالات میں شامل ہے غالب کے کہ جو اکثر بڑے مشکل ہوتے ہیں منظوم کرنا اور ان کو سمجھنا. بہرحال ایک شاعر کا ذہنی خیال تھا اور خوب خیال تھا. اگلی غزل جس میں پانچ اشعار شامل ہیں قدرے مختلف ہے, قدرے مشکل ہے, اور قدرے مشکل بیان اس لیے ہے کہ اس کے خیالات جو ہیں وہ بڑی مشکل سے سمجھ میں آئیں گے. تو آئیے دیکھیں کیسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہجوم نالا حیرت عاجز عرض یک افغاں ہے, خاموشی ریشائے صد نیستاں سے خس بدندہ ہے. کراؤڈنگ آف پلینس میڈ می ٹو ڈم اسٹرک ٹو ایئر اے پلینٹ, سائلنس تھرو دا فائبر آف اے ہنڈریڈ ریڈ تھکٹس ہیز اے اسٹرا بٹوین اٹس ٹیتھ. جیسا میں نے عرض کیا مشکلات کے بادشاہ ہیں غالب. یہاں انہوں نے ایک ہمارے سامنے مشکل پیش کر دی. پہلا مصرے میں کوئی اتنی بڑی دقت نہیں ہے, کہتے ہیں کہ اتنی دل میں اتنی خواہشیں جمع ہو گئی تھیں کہ میں اپنی خواہش کو زبان پہ نہ لا سکا, اتنا کنجیشن ہو گیا تھا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. دوسرے مصرے میں کہتے ہیں, اب یہاں انہوں نے ایک ایسی مثال پیش کی ہے جو غالباً اس دور میں ایک طریق ہو کہ اگر آپ دانتوں میں کوئی تنکا دبا کے بیٹھیں تو وہ علامت ہوتی تھی ہیومیلٹی کی, عاجزی کی. تو کچھ ذکر یوں ہے کہ خاموشی ریشائے صد نیستاں سے خس بدندہ ہے, تھرو دا فائبر آف ہنڈریڈ ریڈس, ایک اس نے اپنی دانتوں کے درمیان ایک اسٹرا دبا رکھا ہے خاموشی نے. اب پہلے مصرے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو صدا ہے, ہماری جو نالے ہیں وہ ہمارے زبان تک نہیں پہنچ پا رہے. تو خاموشی نے ایسا وہ تنکا اپنے منہ میں دبا کر اس عاجزی کا اظہار کیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی اس صدا کو, اس نالے کو پیش کر سکیں. لیکن پھر انہوں نے بات کی ہمارے خس بدندہ کی, تو ریشائے صد نیستہ سے بات بھی کریں آپ, یہ جو تھک ریڈس کی بات کی, اس سے بانسری بھی بنتی ہے. اس سے تو وہ بانسری بنانے کے جو خس تھا وہ ہماری خاموشی نے اپنی دانتوں میں دبا کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اب ہم وہ صدا جو ہے اور وہ جو نالا ہے وہ ہمارے لبوں سے نکل نہیں سکتا. لفاظی جو ہے یہ وہاں پر نیستان سے ہے, خس بدندہ سے ہے, اور پہلے مصرے میں جیسے انہوں نے عرض کیا تھا کہ عاجز یک افغاں ہیں, ہجوم نالا جو ہے اس نے ہمارے لیے یہ ناممکن بنا دیا ہے کہ ہم اپنے لب تک کوئی گلہ لا سکیں. تکلف برطرف ہے جان ستاں تر لطف بدخوئیاں, نگاہ بے حجاب ناز تیغے تیر اریاں ہے, نگاہ بے حجاب ناز تیغے تیز اریاں ہے. فرینکلی The kindness of the ill-tempered one is more life-threatening life is stealing. The unveiled glance of coquetry is like a sharp, naked sword. मतलब साफ हैं गो के एक नुदरत ख्याल ज़रूर है इसमें. कहते हैं कि तकल्लुब बरतरफ बहुत आपसे फ्रेंकली बात कर रहे हैं. कहते हैं बात यह है कि वो महबूब जो बदखू हो उसका अश्वे भी जो हैं वो हम पे बहुत गरा गुजरते हैं. कहते हैं कि तो उनकी मेहरबानी जो है वो भी हमारे लिए बहुत जुल्म करती है हमारे ऊपर. इसी तरह से निगाह बेहिजाब, एक तो वो निगाह है जो छुपी हुई है, यहाँ जो है वो निगाह महबूब सामने आ गया है. अब जो बात है वो तेज उरियां हैं, वो चूँकि उसकी निगाहें जो हैं बिल्कुल हमारे सामने हैं तो ये वो तेज है जो अब बिल्कुल उरियां हों के सामने आ गई है. कहने का मतलब ये है कि महबूब जो है अगर वो हमसे खुल भी जाए तो भी वही कयामत होती है जो उसके ना खुलने से होती है. हुई ये कसरत गम से तलफ कैफियत शादी के सुबह ईद मुझको बदतरज चाके गिरेबा है. सो मच इज द हैप्पीनेस डिस्ट्रॉयड बाय एक्सेस ऑफ ग्रीफ दैट द मॉर्निंग ऑफ ईद टू मी इज वर्स देन द टीयरिंग ऑफ द कॉलर. एक ऐसी स्टेज आती है इंसान की ज़िंदगी में जब मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पर कि आसा हो गई. लेकिन यहाँ बात यह कि मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पर कि अब मुझ में वो तमीज़ ना रही मुश्किल और गैर मुश्किल को समझने में. कहते हैं इतनी मुश्किलें पड़ी कि अब दिल में कोई खुशी जो है किसी चीज़ से महसूस नहीं होती. चाहे मकाम खुशी का कितना ही समय सामने क्यों ना आए, सुबह ईद है, लोग खुशी खुशी एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन हमें उसमें भी कोई खुशी नज़र नहीं आती. वो मेरे लिए चाके गरेबा होने से बदतर है. एक इंसान ऐसी मौके पर पहुंचता है कि वो अपने एहसासात को ख़त्म कर देता है. उसमें खुशी और गम दोनों शामिल हो सकते हैं. यहाँ जिक्र ये है कि मुझ पर गम इतने पड़े कि अब खुशियाँ भी जो हैं वो मुझे रास नहीं आती. दिलो दीन नक्त ला साकी सगर सौदा किया चाहे कि इस बाजार में सागर मताए दस्त गर्दा है. ब्रिंग हार्ट एंड फेथ एस कैश इफ यू वॉन्ट टू डील विद द कप बेरर फॉर इन दैट बाजार द वाइन कप इज ए कमोडिटी दैट इज पेडल्ड अराउंड. मेरे ख्याल में ये इस गजल का हासिल है. गजल है शेर, क्या खूबसूरत बात की है. कहने के कि आप जब साकी के पास जा रहे हैं तो हर चीज़ जो है वो कुर्बान करने को तैयार हों, चाहे वो दिल हो या दीन हो, नकद हो, जो भी चीज़ है. क्योंकि ये जो सागर है ये तो हर जगह बिकता है और घूमता रहता है. और यहाँ थोड़ा सा कुछ मार्फत का अंसर भी शामिल है. कहने की तुम खुदा के सामने पेश हो रहे हो अगर तो दिल और दीन जो हैं वो दोनों उसके सामने पेश कर दो. अगर उस शराब की तुम्हें ख्वाहिश है जो तुम्हें सिर्फ उस जरिए से मिल सकती है जो सबका खालिक है. कुछ गालिब के अगर मजहबी ख्यालात पे हम फिक्र करें तो शायद ये शेर समझना कुछ आसान हो जाए कि दीन जो है वो उनका ये कहना था कि इंसान की एक फितरत में है, दिल जो है वो उस पर काबू नहीं है. जब दोनों को शामिल करने को तैयार हों देने को आप तभी मार्फत मिलती है. कहते हैं गम आगोश बला में परवरिश देता है आशिक को, चिराग रोशन अपना कुलज़ुम में सरसर का मर्जा है. ग्रीफ नर्चर्स द लवर्स इन द एम्ब्रेस ऑफ कलेमिटीज, आवर ओन लाइटेड लैम्प इज द कोरल ऑफ ए रेड सी ऑफ विंड. फिर इस आखिरी शेर में मख्तम गालिब ने फिर मुश्किलात पेश कर दी हमारे सामने. पहली बात तो साफ है कि गम आगोश बला में परवरिश देता है आशिक को, कोई इसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं है. اسی غم سے انسان سدھرتا ہے، بنتا ہے، ریفائن ہوتا ہے، پالش ہوتا ہے. تو یہ مشکلات ہی ہیں جو ہمیں قوت دیتی ہیں آگے بڑھنے کی یا دنیا کا مقابلہ کرنے کی. لیکن دوسرے مصرے میں انہوں نے ایک ایسی مثال پیش کی ہے جو واقعی نادر ہے. کہتے ہیں کہ چراغ روشن اپنا. اب پہلے یہ تصور کر لیں کہ ایک ریڈ سی ہے ہوا کا. پہلے تو آپ دیکھیں کہ وہ جو سمندر ہے وہ پانی کا نہیں بلکہ ہوا کا سمندر ہے. اور اس سمندر میں ہمارا چراغ لیے ہم کھڑے ہیں اور اس کی جو تند ہوائیں ہیں وہ اس چراغ کا کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو پہلی تو بات انہوں نے اس قلزم میں سرسر سے انہوں نے مشابہت کی ریڈ سی. ہمارا جو اپنا لیمپ یا ہمارا اپنا جو چراغ ہے اس کو اتنی تند ہواؤں کا مقابلہ ہے. جس طرح سے غم جو ہے وہ ہم کو پالش کرتا ہے، ہم کو طاقت بخشتا ہے، اسی طرح سے ہم اپنا چراغ لیے کھڑے ہیں ان غم کے تھپیڑوں میں. اور یہی ہماری خوبی ہے کہ ہم اس چراغ کو جلتا رہنے دیں، وہ ہمت پیدا کریں کہ جو تند ہوائیں ہمارے سامنے چل رہی ہیں، یہ تو اڑتی ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اقبال نے جو کہا تھا. بہرحال اس غزل کو جیسے میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، اس میں خاصے نادر خیال تھے. غالب کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو یہ اندازہ ہوگا کہ گو کہ وہ آپ کے ذہن پہ ان خیالات کو ضرور اجاگر کرتا ہے جو روزمرہ کے خیالات ہوتے ہیں، لیکن پھر اس میں ایک ایسی چیز وہ ضرور پیش کر دیتے ہیں جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ان دو چیزوں کا تعلق ان کے ذہن میں کیسے اور کس طرح آیا. تو یہ تو تھی غالب کی دو غزلیں 226-227.
ابھی آپ نے دیوان غالب کی غزل نمبر 226 اور 227 کی اردو اور انگریزی میں تشریح میں سنی. اور اب اسی مجموعے کی انتہائی آخری غزلوں میں سے ایک اور غزل 233 کی تشریح. یہ بھی خاصی معروف غزل ہے. اس کی اردو اور انگریزی میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے ہیں.
غالب کی غزل نمبر 233 جو غالب کی کچھ طویل غزلوں میں شامل ہے آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں جو غالب نے طرح استعمال کی ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. اور قافیہ ردیف جو ہے، گلفام بہت ہے، جام بہت ہے، تو جب ہم لو استعمال کرتے ہیں بہت ہے تو وہ تنزیہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، شکایتن بھی استعمال ہو سکتا ہے اور حقیقتن بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں غالب نے اس غزل میں کس طرح ان سب طریقوں سے اس قافیہ اور ردیف کو استعمال کیا ہے. کہتے ہیں، غم کھانے میں بودا دل ناکام بہت ہے، یہ رنج کے کم ہے مئے گلفام بہت ہے. ان انڈیورنگ گریف دا ڈیفیٹڈ ہارٹ از ویری ٹمڈ، دا سورو دیٹ دا روز کلرڈ وائن از لیس از اے پلنٹی. پہلے مصر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، شکست دل جو ہے کتنا کمزور ہو گیا ہے. وہ دوسرے مصر میں بیان کرتے ہیں، کہیں گے کہ یہی رنج کہ شراب کی قلت ہو، یہ رنج ہی ہمارے لیے بہت ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر پا رہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ شراب نہیں ہے، اس رنج سے کہ کہیں شراب کم نہ پڑ جائے، ہم جو ہیں وہ رنجیدہ ہیں. تو دل کی کمزوری کا اظہار ہے جب کوئی بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ہر چیز میں آپ کو ایک تلخی دکھائی دیتی ہے، ایک پیسمزم دکھائی دیتا ہے، اس کا ذکر ہے. پھر کہتے ہیں کہ کہتے ہوئے ساقی سے حیا آتی ہے ورنہ، ہیں یوں کہ مجھے درد تہے جام بہت ہے. ایمبیرسنگ اٹ از ٹو ٹیل دا کپ بیئرر ادر وائز، اٹ از لائک دس ٹو می دیٹ دا ڈریجز ایٹ دا باٹم آف دا کپ آر ا پلنٹی. تو جب شراب کا گلاس جب ہوتا ہے تو اکثر جو شراب کے اندر ایک تلچھٹ سی جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اس گلاس میں, تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے تو ساقی سے شراب مانگی ہے, اور ساقی جو ہے وہ حسب معمول قباحت سے پیش آ رہا ہے, تو کہنے کہ مجھے یہ شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ مجھے تو وہ تلچھٹ بھی منظور ہے تمہارے ہاتھ کی, اگر شراب نہیں دے سکتے تو وہ تلچھٹ ہی دے دو, لیکن مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے. تو بیان اس بات کا ہے کہ ساقی کے ہاتھ سے جو مل گیا وہ ان کے لیے بہت ہے, شراب ہو یا شراب کی تلچھٹ. نہ تیر کما میں ہے نہ صیاد کمی میں, گوشے میں قفص کے مجھے آرام بہت ہے. نیدر از دیر این ایرو ان دا کوئیور نار اے ہنٹر ان ایمبش, ان اے کارنر آف دا کیج آئی ہیو کمفرٹ ا پلنٹی. محبوب کے پاس تیر نہیں ہے تو وہ چلا کیسے سکتا ہے تیر, اور نہ کوئی صیاد جو ہے وہ بیٹھا ہے میری تلاش میں, سب امیدیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے, اپنی ذات کے قفس میں جو میں بیٹھا ہوں اسی میں مجھے بہت آرام ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ محبوب کے پاس نہ تیر ہے نہ کوئی صیاد کمی میں ہے, سب امیدیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں. اور جو قفس کے گوشے کی بات کی ہے انہوں نے, تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی پرندہ ہے جو قفس میں ہے, اس کو سب سے بڑی شکایت کس بات کی ہوتی ہے کہ وہ قفس میں ہے, اس کی آزادی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. لیکن اگر کوئی کسی کے پاس تیر ہو یا کوئی بیٹا ہو ایمبوش کے لیے, تو اس سے بہتر تو وہ قفس ہے جہاں آزادی تو ضرور گئی لیکن عاقبت جو تھی وہ سبر گئی. کیا زہد کو مانوں کہ نہ ہو گرچہ ریائی, پاداش عمل کی تمائے خام بہت ہے. Would I accept abstinence thinking might it not be hypocrisy, the half-baked avarice for reward of action is a plenty. تو پہلے جو بات وہ یہ کرتے ہیں کہ میں شراب چھوڑ دوں, لیکن پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح سے ہپاکرسی ہوگی, اس لیے کہ جب میں اس بات میں یقین نہیں کرتا کہ شراب میں کوئی خامی ہے تو یہ چھوڑنا جو ہے وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. پھر کہتے ہیں پاداش عمل کی تمائے خام, تو یہ دل میں چونکہ خواہش جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں ہے کیونکہ اس پہ یقین نہیں ہے, تو کہتے ہیں یہی میرے لیے بہت ہے. پاداش عمل کی تمائے خام بہت ہے, مطلب کہنے کا یہ کہ یہ کافی ہے میرے لیے یہ سمجھنے کو کہ میں جو ہوں وہ ایبسٹیننس یا شراب چھوڑنا جو ہے میرے لیے ضروری نہیں ہے, کیونکہ مجھے اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں زمزم ہی پہ چھوڑو مجھے کیا طرف حرم سے, آلو دبا میں جام آئے احرام بہت ہے. لیو می اونلی ایٹ زمزم, وٹ ڈو آئی ہیو ٹو ڈو ود سرکمبلیٹنگ دا کعبہ, مائی پلگرم گارب از ڈرینچڈ ان وائن ا پلنٹی. ذکر وہی ہے کہ مجھے زمزم پہ چھوڑ دو, مجھے کیا غرض کعبے کا طواف کرنے سے, میرا جو احرام ہے وہ شراب سے بھرپور ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زمزم پہ تو میں اس کو دھو لوں گا اور پھر دوبارہ پاک باز بن جاؤں گا, دل میں خواہش جو ہے وہ طواف کی یوں بھی نہیں ہے. جو پہلے انہوں نے ایک شعر میں کہا تھا کہ پاداش عمل کی تمائے خام بہت ہے, تو کچھ وہی ذکر یہاں آیا ہے کہ وہ زمزم پہ اس لیے نہیں جا رہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے, زمزم پہ اس لیے جانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے ان کا جو دھبے پڑے ہوئے ہیں وہ دھل جائیں گے. تو کہتے ہیں قہر گر اب بھی نہ بنے بات, کیوں ان کو انکار نہیں اور مجھے ابرام بہت ہے. اٹ از اے کلیمٹی اف ایون ناؤ The things do not work out, for she has no objection and I have an urgency a plenty. بڑی سمپل سی بات ہے, آسان بات ہے کہ محبوب راضی ہے, خواہش ہم کو بھی ہے. اب بھی اگر ہمارا ملاپ نہ ہو سکا, اب بھی اگر ہم محبوب کے قریب نہ آ سکے, تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ انکار نہیں اور مجھے ابرام بہت ہے. اب جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ لفظ بہت کو انہوں نے جس طرح سے استعمال کیا ہے. بعض دفعہ جب آپ یہ کہتے ہیں یہ چیز بہت زیادہ ہے تو وہ اندازاً یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ غیر معمولی ہے یا غیر حقیقی ہے. یہاں کہنا چاہ رہے ہیں انکار نہیں اور مجھے ابرام بہت ہے, کافی ہے, میری خواہش جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ خون ہو کے جگر آنکھ سے ٹپکا نہیں اے مرگ, رہنے دے مجھے یہاں کہ ابھی کام بہت ہے. او ڈیتھ, دا لیور ڈڈ ناٹ ٹرن ٹو بلڈ اینڈ ڈرپ فرام دا آئز, لیٹ می ریمین ہیئر فار دیر از اسٹل ورک ٹو ڈو ا پلنٹی. کیا عمدہ بات کی ہے, خطاب موت سے ہے کہ تم آگے ہو لینے کے لیے مجھے, لیکن ابھی کچھ کام بچے ہیں میرے دنیا میں. ایک کام یہ ہے کہ خون ہو کے جگر جب آنکھ سے نہ ٹپکے, جب آپ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. کہہ رہے ہیں ابھی کچھ مجھے اور عشق کے دور سے گزرنا ہے, ان اسٹیپ سے گزرنا ہے, ابھی میرا کام اس دنیا میں ختم نہیں ہوا, کچھ دیر مجھے رہنے دو اس دنیا میں. پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے, شاعر تو وہ اچھا ہے پر بدنام بہت ہے. Will there be any person at all who wouldn't know غالب, a poet he is good but ill reputed he is a plenty. معنی بالکل صاف ہیں, اچھا شاعر ہے وہ غالب, خود تعریف کر رہے ہیں اپنی, لیکن بدنام بہت ہے. لیکن یہاں جو بات ہوئی ہے کہ اگر وہ مشہور ہے تو بدنامی جو ہے وہ کس بات کی ہے. جو اس غزل میں جو موضوع ہے بہت کا بہت ہے, جس جگہ کہتے ہیں کہ خون ہو کے جگر آنکھ سے نہ ٹپکا, تو اس قسم کی بات یہ کہ وہ بدنام ہے اپنی شاعری کی وجہ سے نہیں, اپنی ان وجوہات سے جس نے اس کو اب مکمل عاشق ہونے سے اب یہ روک کے رکھا ہوا ہے. تو یہ تو تھی غالب کی وہ غزل جس میں لفظ بہت ہے. کہتے ہیں گلفام بہت ہے میرے لیے یہی غم کافی ہے, تہ جام بہت ہے یہی میرے لیے کافی ہے, آرام بہت ہے میں پرسکون ہوں, تمائے خام بہت ہے میرے لیے کافی ہے. پھر وہ کہتے ہیں پابستگی یا رسم رہے عام بہت ہے, کون سی ایسی اہل خرد پہ میں جاؤں کہ وہ رسم راج میرے لیے بہت ثابت ہو. تو اس طرح یہ غالب کی بڑی مشہور تو غزل ہے, لیکن میرے خیال میں بہت دلچسپ غزل ہے کہ جس طرح انہوں نے لفظ بہت ہے کو استعمال کیا ہے. یہ غالب کی شاعری کا بڑا اچھا نمونہ ہے.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی تین غزلوں کی تشریح آپ نے سنی. ڈاکٹر سرفراز خان نیازی جن غزلوں کی تشریح کر رہے تھے ان کی ترتیب اس طرح ہے, یعنی 226, 227 اور 233. ادبی مجلہ صدا رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
لیجیے اب آخر میں خاکہ سنیے, کلاسیکی ادب سے ہمارا انتخاب. مرزا فرحت اللہ بیگ کا شمار ہمارے ان انشا پردازوں میں ہوتا ہے جن کی تحقیقات کلاسیکی ادب کا حصہ بن چکی ہیں. دلی کی خالص با محاورہ زبان, ہلکے پھلکے جملے, سلیقے سے بات کہنے کا ہنر, یہی سب کچھ آپ کو اس مضمون میں ملے گا. یہ مضمون کسی معمولی شخصیت کے بارے میں نہیں ہے. ڈپٹی نذیر احمد اردو زبان و ادب کی ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں. ان کا علمی اور ادبی دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے. قصہ گوئی سے لے کر تعزیرات ہند کے ترجمے تک سفر خاصا طویل ہے. تصنیفات کا ایک امبار ہے. خود مولوی نذیر احمد کی زندگی جد و جہد کی ایک بے مثال داستان ہے. اس شخصیت کو متعارف کرانا کوئی معمولی کام نہیں تھا. خود مرزا فرحت اللہ بیگ اس کی اہمیت سے واقف تھے. یہ جانتے تھے کہ ان کا ظریفانہ انداز تحریر گستاخی کی حدوں کو بھی چھو سکتا ہے. دوسری طرف شاگرد ہونے کے ناطے اگر احتیاط کی تو پھر شخصیت نگاری کا حق ادا نہیں ہوگا. اپنے استاد مولوی نذیر احمد کی متنوع ذات کو پوری سچائی سے بیان کرنا یقیناً ایک جوکھم کا کام تھا۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے ایک شعوری توازن کے ساتھ اس حق کو بڑی خوبی سے ادا کیا ہے۔ پڑھنے والے کو نہ گرانی محسوس ہوتی ہے اور نہ تحریر کہیں بوجھل نظر آتی ہے۔ قرآن پاک کے مترجم، میرت العروج کے مصنف، تعزیرات ہند کے مترجم اور سر سید کے قریبی رفیق ڈپٹی نذیر احمد کی اس ذات سے ملیے جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ایک عام اور مشفق انسان کی داستان ہے، غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی انسانی کمزوریاں لیے ہوئے۔ میرا تعارف شاید کچھ طویل ہو گیا ہے، لہذا اب خالد حمید سے مرزا فرت اللہ بیگ کے اس طویل مضمون کے چند ابتدائی اقتباسات سنیے۔
اس سے پہلے کہ میں مولوی صاحب کی ابتدائی تعلیم کا ذکر کروں، میں مولوی صاحب کی شکل و صورت، مکان کی حالت، ان کے رہنے سہنے کے طریقے اور ان کے مشاغل کا نقشہ کھینچ دینا مناسب خیال کرتا ہوں تاکہ مولوی صاحب کے کیریکٹر کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ لیکن سینیمیٹوگراف کا یہ فلم چڑھانے سے قبل میں اپنے طرز بیان کے متعلق معافی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ میری شوخی بعض جگہ حد تجاوز سے بڑھ جائے گی۔ لیکن آپ تمام قارئین اکرام کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر مولوی صاحب خود اپنی سوانح عمری لکھتے تو اس رنگ میں لکھتے، اور اگر آپ ان کی صحبت میں رہے ہوتے تو آپ کو بھی ان کے حالات لکھتے وقت میری ہی طرح معافی مانگنی پڑتی، ورنہ آپ کی تحریر بجائے مولوی نذیر احمد صاحب کی سوانح عمری کے کسی ٹھیٹ ملا کے بے لطف واقعات کا ایک مجموعہ ہو جاتی۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس وقت بھی لکھتے لکھتے پینسل ہاتھ سے رکھ دیتا ہوں اور ایک عالم بے خودی مجھ پر چھا جاتا ہے۔ مولوی صاحب کی کوئی بات نہ تھی جس میں خوش مزاقی کا پہلو نہ ہو، کوئی قصہ نہ تھا جس میں ظرافت کوٹ کوٹ کا نہ بھری ہو، کوئی طرز بیان ایسا نہ تھا جو ہنستے ہنساتے نہ لوٹا دے۔ وہ دوسروں کو ہنساتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے اپنی باتوں سے ان کو ہنسائیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم اور خاص کر میں مولوی صاحب کے سامنے بہت شوخ ہو گئے تھے، لیکن وہ تراہی نہیں دیتے تھے بلکہ کہا کرتے تھے کہ مجھے مقتا اور مسمسے شاگردوں سے نفرت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی صاحب یہ توقع رکھیں کہ میں مولوی صاحب کے حالات متانت کا پہلو اختیار کر کے لکھوں تو میں اس کا صرف یہی جواب دوں گا کہ ہائے کمبخت، تو نے پی ہی نہیں۔ لیجیے اب مولوی صاحب کا حلیہ سنیے۔ رنگ ساملا مگر روکھا، قد خاصا اونچا تھا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا، دوہرا بدن، گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف کسی قدر مائل۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں ورزش کا شوق تھا، ورزش چھوڑ دینے سے بدن مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ بھاری بدن کی وجہ سے قد چونکہ ٹھگنا معلوم ہونے لگا تھا، اس لیے اس کا تکملا اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا۔ کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا، توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گھر میں آزار بند باندھنا بے ضرورت ہی نہیں بلکہ تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا، اور محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا گیا تھا۔ گرمیوں میں تہمند باندھتے تھے، اس کے پلو اڑسنے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے تھے، اگر اٹھنا ہوا تو پہلے اندازہ کرتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ضرورت نے بہت مجبور کیا تو ازار بند کی گرہ یا تہمت کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے۔ سر بہت بڑا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا تھا۔ جو تھوڑے سے رہے سہے بال تھے وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کرا دیے جاتے تھے، ورنہ بالوں کی یہ کگر سفید مقیش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں پر جھالر کا نمونہ ہو جاتی تھی۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ افکن تھیں۔ آنکھوں میں غضب کی چمک، وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بے جانا ہوگا۔ کلہ جبڑا بڑا زبردست پایا تھا، چونکہ دہانا بھی بڑا تھا اور پیٹ کے محیط نے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی تھی، اس لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر سانس کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ آواز میں گرج تھی مگر لوچ کے ساتھ، کوئی دور سے جو سنے تو یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہو۔ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ تورم بج رہا ہے، اسی لیے بڑے بڑے جلسوں پر چھا جاتے تھے اور پاس اور دور بیٹھنے والے دونوں کو ایک ایک حرف صاف صاف سنائی دیتا تھا۔ ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتنے بھاری۔ ایسی ناک کو گواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے۔ گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی، لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ کلے تو کبھی قینچی کے منت کش نہیں ہوئے، البتہ ٹھوڑی پر کا حصہ کبھی کبھی ہموار کر لیا جاتا تھا۔ داڑھی کی وضع قدرت نے خود فرینچ فیشن بنا دی تھی۔ بالوں میں سے ٹھوڑی اس طرح دکھائی دیتی تھی جیسے ایکس ریز ڈالنے سے کسی باکس کے اندر کی چیز تھوڑی چوڑی اور ان کے ارادے کے پکے ہونے کا اظہار کرتی تھی۔ گردن چھوٹی مگر موٹی تھی۔ لیجئے، یہ ہیں مولوی نذیر احمد خان صاحب۔ اب رہی لباس کی بحث، تو اس کا بھی حال سن لیجئے۔ جنہوں نے اسٹیج پر ان کو شالی رومال باندھے، کشمیری جبہ یا ایل ایل ڈی کا گاؤن پہنے دیکھا ہے، انہوں نے عالی جناب شمس العلماء مولوی حافظ ڈاکٹر نذیر احمد خان صاحب ایل ایل ڈی مدظ اللہ العالی کو دیکھا ہے، مولوی نذیر احمد صاحب کو نہیں دیکھا۔ ان کے گھر کے اور باہر کے لباس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اگر ان کو روزانہ باہر نکلنے کا شوق نہ ہوتا تو لباس کی مد ہی ان کے اخراجات کی فہرست سے نکل جاتی۔ جب شام کو گھر سے نکلتے تو عموماً ترکی ٹوپی یا چھوٹا سفید صافہ باندھ کر نکلتے تھے۔ گرمیوں میں نہایت صفاف شفاف سفید اچکن اور سفید کرتا پاجامہ ہوتا، اور جاڑوں میں کشمیرے کی اچکن یا کشمیری کام کا چپا۔ چونکہ سراج دین صاحب سے لین دین تھا، اس لیے لال نری کا سلیم شاہی جوتا زیادہ استعمال کرتے تھے۔ پھر بھی وقت بے وقت کے لیے دو انگریزی جوڑے لگا رکھے تھے، جن پر میری یاد میں پالش ہونے کی کبھی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دونوں سوکھ کر کھڑانک ہو گئے تھے۔ ان کا پاؤں تھا کہ ان چینیوں کے سے سخت جوتوں کو برداشت کرتا تھا۔ جرابوں سے انہیں ہمیشہ نفرت تھی۔ گو دربار میں جانے کے لیے دو ایک جوڑیاں پاس رہتی تھیں۔ یہ تو پبلک کے مولوی صاحب ہوئے۔ اب ہمارے مولوی صاحب کو دیکھیے۔ آئیے میرے ساتھ چوڑی والوں سے چلیے، چوڑی والوں سے نکل کر چاوڑی میں آئیے، الٹے ہاتھ کو مڑ کر قاضی کے حوض پر سے ہوتے ہوئے سر کی والوں سے گزر کر لال کنویں پہنچیے، آگے بڑھیے تو بڑیوں کا کٹرا ہے، وہاں سے آگے چل کر نئے بانس میں آئیے، یہ سیدھا راستہ کھاری باولی کو نکل گیا ہے۔ نکڑ سے ذرا ادھر دائیں ہاتھ کو ایک گلی مڑی ہے، یہ بتاشے والوں کی گلی ہے۔ بتاشے بنتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے یہیں دیکھے۔ یہاں اچار چٹنیوں والوں کی بیسیوں دکانیں ہیں۔ انہی دکانوں کے بیچ میں سے ایک گلی سیدھے ہاتھ کو مڑی ہے، تھوڑی ہی دور جا کر بائیں طرف ایک پتلی سی گلی اس میں سے کٹ گئی ہے۔ اس گلی میں پہلا ہی مکان مولوی صاحب کا ہے۔ مکان دو منزلہ ہے اور نیا بنا ہوا ہے۔ صفائی کی یہ حالت ہے کہ تنکا پڑا نظر نہیں آتا۔ دروازے کے باہر دونوں پہلوؤں میں دو سنگین چوکیاں ہیں۔ دروازے کو عبور کرنے کے بعد صحن میں آتے ہیں۔ صحن کسی قدر چھوٹا ہے، سیدھی طرف دفتر ہے جہاں اکثر دو تین آدمی بیٹھے ہوئے کلام مجید پر ہنا کیا کرتے ہیں۔ اس کے مقابل بائیں طرف باورچی خانہ ہے، چولہے بنے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے، مگر برتن اور ہنڈیا وغیرہ جو باورچی خانہ کا جزب لاینفق ہوتا ہے سرے سے ندارت ہے۔ آگ صرف حقے کے لیے سلگائی جاتی ہے، کھانا دوسرے گھر سے پک کر آتا ہے۔ دروازے کے بالکل سامنے ایک گہرا دالان ہے اور اندر ایک لمبا کمرہ۔ گرمی کا موسم ہے اور مولوی صاحب ایک چھوٹی سی میز کے سامنے بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں۔ کمرے کے دروازے بند ہیں، ایک کھلا ہے۔ باہر ایک بڑھیا پھونس چماری بیٹھی پنکھے کی رسی کھینچ رہی ہے۔ ہاں تو میں کیا تصویر دکھانا چاہتا تھا؟ مولوی صاحب کا لباس۔ مگر خدا کے فضل سے ان کے جسم پر کوئی لباس ہی نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا جائے۔ نہ کرتا ہے، نہ ٹوپی، نہ پاجامہ، ایک چھوٹی سی تہمن برائے نام کمر سے بندی ہوئی ہے۔ بندی ہوئی نہیں، محض لپٹی ہوئی ہے، لیکن گرہ کے جنجال سے بے نیاز ہے۔ کمرے میں نہایت اجلی چاندنی کا فرش ہے، ایک طرف پلنگ بچھا ہوا ہے، کبھی اس پر چادر ہے کبھی نہیں ہے۔ سرہانے تکیہ رکھا ہے، مگر اس کی رنگت کا بیان احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ البتہ جس گاؤ تکیے سے مولوی صاحب لگے بیٹھے ہیں وہ بہت صاف ہے، قالین بھی عمدہ اور قیمتی ہے۔ اگر مولوی صاحب کی حالت دیکھ کر آپ سوال کر بیٹھیں کہ مولانا اینچے کارست کے کر دے، تو انشاءاللہ یہی جواب ملے گا کہ محتسب را درون خانہ چھے کار۔ جاڑوں میں مکان کے اوپر کے حصے میں رہتے تھے، چلیے وہاں کا رنگ بھی دکھا دوں. صدر دروازے سے ملا ہوا زینہ ہے اور سیڑھیوں کے ختم ہونے پر غسل خانہ اور بیت الخلاء ہے. اس کے بعد ایک دروازہ آتا ہے اور دروازے سے گزر کر چھت پر آتے ہیں. سامنے ہی ایک کمرہ ہے اور اس کے دونوں جانب کوٹریاں. غسل خانے کے بالکل مقابل دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. آخر میں مولوی صاحب یہیں رہا کرتے تھے. جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو ان کی نشست سامنے والے بڑے کمرے میں تھی. یہاں بھی چاندنی کا فرش ہے, اس پر قالین, پیچھے کا تکیہ, سامنے ایک چھوٹی نیچی میز, پہلو میں حقہ. اس کی حقیقت کما حقہو بیان کرنا مشکل ہے. مولوی صاحب کو حقے کا بہت شوق تھا, مگر تمباکو ایسا کڑوا پیتے تھے کہ اس کے دھوئیں کی کڑواہٹ بیٹھنے والوں کے حلق میں پھندا ڈال دیتی تھی. فرشی قیمتی تھی مگر چلم پیسے کی دو والی, اور نیچا تو خدا کی بنا. اس کے تیار ہونے کی تاریخ لوگوں کے دلوں سے مدت کی محو ہو چکی تھی. ایک آدھ دفعہ ایک صاحب نے نیچا بدلنے کا ارادہ بھی کیا, مگر مولوی صاحب نے نیچے کو جورو کا مترادف قرار دے کر ایسا سخت فقرہ کسا کہ بیچارے ٹھنڈے ہو کر رہ گئے. خیر, جاڑے کا موسم ہے, مولوی صاحب بیٹھے حقہ پی رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. سر پر کنٹوپ ہے مگر بڑا دقیانوسی, کبھی کانوں کو ڈھکے ہوئے اور ڈوریاں لٹکتی ہوئیں, کبھی اس کے دونوں پاکھے اوپر کی طرف سیدھے کھڑے ہو کر لاٹ پادری کی ٹوپی کا نمونہ بن جاتے ہیں, اور ڈوریاں ترے کا کام دیتی ہیں. کبھی پاکھوں کو سر پر اوپر تلے ڈوریوں سے کس دیا جاتا, اور اس طرح کنٹوپ فلیٹ کیپ کی شکل اختیار کر لیتا, جس پر روئی کی مرزئی مگر ایسی پرانی کہ اس کی روئی کی گرمی مدت سے مائل بسردی ہو چکی ہے. اوپر سندلی رنگ کا دھسا پڑا ہوا. لیجیے, دیکھا آپ نے ہمارے مولوی صاحب کو. چار بجے اور مولوی صاحب نے آواز دی, پانی تیار ہے. جواب ملا, جی ہاں. مولوی صاحب غسل خانے میں گئے, کپڑے بدل, یا یوں کہو کہ جون بدل, باہر نکل آئے اور چلے ٹاؤن ہال کو. لیجیے, اب یہ ہمارے مولوی صاحب نہیں رہے, آپ کے مولوی صاحب ہو گئے. گھر میں اس لباس سے استغنا کے کئی باعث تھے. اول تو یہ بات تھی کہ ان کو اپنے کاموں ہی سے فرصت نہیں تھی. پڑھنے پڑھانے اور لکھنے لکھانے میں ان کا سارا دن گزر جاتا تھا. دوسری یہ کہ وہ بہت کم لوگوں سے مکان پر ملتے تھے. جس کو ملنا ہوتا تھا شام کو ٹاؤن ہال کی لائبریری میں جا کر ان سے ملاتا تھا. جو لوگ مکان پر آتے تھے وہ یا تو ان کے شاگرد ہوتے تھے یا خود صاحب کمال, اور ظاہر ہے ایسے صاحب کمال لوگ ظاہری حالت کو نہیں دیکھتے. یہ دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہیں کتنے پانی میں. لباس سے اس بے اتنائی کی تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتے تھے, کسی دوسرے کا دولت خانہ نہیں جانتے تھے. ان کو جس طرح آرام آتا اسی طرح رہتے, جی چاہتا پہنتے, نہ جی چاہتا نہ پہنتے. البتہ جب باہر جاتے تو کھائے من بھاتا, پہنے جگ بھاتا پر عمل کرتے. اصل عالم تو گھر پر تھے, باہر نکل کر ظاہری عالم بن جاتے. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ گھر پر کوئی عورت نہ تھی جو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی, یا کم سے کم ان کا کنٹوپ مرزئی یا سرہانے کے تکیے کے خلاف تو بدل دیا کرتی. گھر میں تھا کون؟ ایک مولوی صاحب, دوسرا ایک کاڑا ٹٹو بدھو نفر, ان کا نوکر خدا بخش, وہ بھی ایسا بے پرواہ کہ خدا کی پناہ. ظالم نے بہرا بن کر کام سے اپنا پیچھا چھوڑا لیا تھا. مولوی صاحب کی آواز سے جس سے مردے قبر میں چونک پڑے اس کو کبھی سنائی نہ دی. جب تک کسی نے جا کر اس کا شانہ نہ ہلایا اس نے ہمیشہ سنی کو انسنی کر دیا. البتہ حقے کے معاملے میں بڑا تیز تھا. یا تو اس کو یہ خیال تھا کہ حقے کے بغیر مولوی صاحب کے ہاں گزارا ہونا دشوار ہے, یا یہ وجہ تھی کہ تمباکو زیادہ صرف کرنے میں اس کو دو ایک پیسے روز مل جاتے تھے. غرض یہ حال تھا کہ حقہ پورا سلگا بھی نہیں کہ وہ چلم اٹھا کر چلا. مولوی صاحب ہاں ہاں کرتے رہ گئے اور اس نے جا چلم الٹ دی, دوسرا سلفا رکھا, آگ بھر چلم حقے پر لا کر رکھ دی. توا گرم, حقہ بھڑک گیا. میاں نوکر صاحب کو پھر بلا کر توا ٹھنڈا کرنے اور چلم بھروانے کی ضرورت پیش آئی. غرض سارے دن ان کا یہی کام تھا اور وہ اس میں بہت خوش اور مگن تھے.
ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی. مرزا فرحت اللہ بیگ کا تحریر کردہ خاکہ خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.